बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری، مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری، درجنوں شہید اور زخمی۔ سینی حکومت کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ دائر کریں، اسلامی ملکوں سے حماس کا مطالبہ۔ اور بلقیس بانو کیس میں عمر قید کی سزا کے مجرمین کی قبل از وقت رہائی کا فیصلہ کل عدم، مجرمین 2 ہفتے میں سرنڈر کریں، ہندوستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر غاصب سینی فوج کے تازہ حملوں میں 18 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر سینی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری اور گولہ باری میں شدت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مرکزی غزہ کے المغازی کیمپ پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساحل پر تعینات سینی حکومت کے جنگی جہازوں نے دیر البلح پر شدید گولہ باری کی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک سینی حکومت کے تازہ حملوں میں 18 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی گئی تھی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے اتوار کی شام اعلان کیا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی فوجیوں کے حملوں میں 113 عام شہری شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اتوار کی شام بتایا کہ سینی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والے عام فلسطینی شہریوں کی تعداد 58,416 ہو گئی ہے۔ غزہ میں غاصب سینی فوجیوں کے حملوں میں شہید زخمی ہونے والوں میں 2/3 سے زیادہ عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ سیو دی چلڈرین نامی ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں روزانہ کم سے کم 10 بچوں کو اپنے ایک پیر سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ سیو دی چلڈرن ادارے نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کے اکثر آپریشن انہیں بے ہوش کیے بغیر انجام پا رہے ہیں۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1000 بچے اپنے ایک یا دونوں پیروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ دریاسنا فلسطین میں سیو دی چلڈرن کے کوآرڈینیٹر جیسن لی نے بھی کہا ہے کہ غزہ جنگ میں بچوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں ناقابل تصور ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی وزیراعظم نتن یاہو نے اتوار کو ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک تمام اہداف حاصل نہیں ہو جاتے اس وقت تک جنگ بند نہیں ہوگی۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی، صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینی بچوں اور خواتین کا قتل عام جاری رہنے کا باعث ہے۔ تحریک استقامت فلسطین کے سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبے نے صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم شاباک کی روشوں کا پتہ لگا کر غزہ میں اس کے ایجنٹوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کے جاسوسوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ 7 اکتوبر کے بعد سے صہیونیوں کے ساتھ شدید زمینی اور انڈر گراؤنڈ جنگ کے ساتھ ہی دیگر محاذوں پر بھی برسر پیکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کے جاسوسوں پر تباہ کن وار کرتے ہوئے غزہ میں شاباک اور اس کے جاسوسوں کے ساتھ رابطے کے طریقوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ استقامت سے وابستہ افراد نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جاسوسی ایجنسیوں کے ساتھ جاسوسوں کے رابطے کی تفصیلات برملا اور ایجنٹوں سے اس کے رابطے کے طریقے عیاں ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی ایسی حالت میں حاصل ہوئی کہ یہ معاملہ کافی حد تک خفیہ تھا اور غزہ کے اندر صہیونی حکومت کے فوجی اہداف سے متعلق تھا۔ مبصرین صہیونی حکومت کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ اس کے ایجنٹوں کے رابطے کے طریقے فاش ہونے کو غاصبوں کے لیے ایک شاک اور کافی حد تک سنگین سیکورٹی ضرب قرار دیتے ہیں، کیونکہ جاسوسوں کی اطلاعات صہیونی فوج کی اس اہداف کے تعین اور ان پر بمباری میں کافی مدد کرتی ہے۔ حماس نے عرب اور اسلامی ملکوں سے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کی اپیل کی ہے۔ حماس کے سینئر رہنما سامی ابو زہری نے اسلامی ملکوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر نہ کیے جانے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کے خلاف عرب اور اسلامی ملکوں نے کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا، بلکہ جنوبی افریقہ کی حمایت کا بھی اعلان نہیں کیا، جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ عرب و اسلامی ملکوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غزہ کی صورتحال پر ان کی خاموشی کا مطلب صہیونی حکومت کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ غزہ کو ختم کر دے۔ یاد رہے کہ ہیگ کی بین الاقوامی عدالت نے گزشتہ دنوں اعلان کیا ہے کہ اس کو غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے خلاف جنوبی افریقہ کی اپیل موصول ہوئی ہے۔ ہیگ کی بین الاقوامی عدالت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی اپیل کی بنیاد یہ ہے کہ صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور قومی تصفیہ کر رہی ہے۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ باوجود کہ غزہ کے خلاف جنگ چوتھے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے اقتصادی اخراجات 217 ارب شیکل یعنی 59.35 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، صہیونی حکومت کو اب تک اپنے کسی ہدف میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم اور غزہ کی جنگ میں ایسی حالت میں شدت آ گئی ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں غاصب اسرائیل کے خلاف عوامی احتجاجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ اس عوامی احتجاجات کے نتیجے میں اسرائیلی پروڈکٹس اور اس کی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ صہیونی حکومت کی حمایت کرنے والی کمپنیوں کے بھی بائیکاٹ کی تحریک میں شامل ہونے کے عمل میں تیزی آئی ہے اور عالمی سطح پر یہ بائیکاٹ کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ اسی اثنا میں جعلی اور غاصب صہیونی حکومت کے اپوزیشن لیڈر ہائپر لاپیڈ نے بھی حال ہی میں اس کی جنگی کابینہ میں موجود وزراء کے درمیان تنازع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بنیامین نتن یاہو کی کابینہ کسی طرح کا بھی ایسا اسٹریٹجک فیصلہ کرنے سے قاصر ہے جو اسرائیل کے فائدے میں ہو۔ غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں کشیدگی حد تک بڑھ گئی ہے جو صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے وزیر ایتامار بن گویر اور اس حکومت کی جنگی کابینہ کے رکن بنی کانس کے درمیان زبانی تصادم کا باعث بنی۔ صہیونی مظاہرین نے پیر کو پارلیمنٹ کا انٹری گیٹ بلا کر کے نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق نتنیاہو کے مخالف صہیونیوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسا کے سامنے دھرنا دیا اور کابینہ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نتنیاہو کی کابینہ کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین میں داخل ہونے کا دروازہ بلاک کر کے قبل از وقت انتخابات کے لیے نعرے بازی کیا۔ مظاہرین نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ نتنیاہو کی حکومت اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا وعدہ پورا نہیں کر سکی ہے، جبکہ دوسرے تمام میدانوں میں بھی اس کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نتنیاہو کی حکومت سے عالمی سطح پر اسرائیل کا اعتبار ختم ہو گیا ہے اور صہیونیوں کے درمیان گہرے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کر کے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ سویڈن کے شہر یوٹیبری میں بھی غزہ پٹی پر صہیونیوں کی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے ہوئے اور حملے روکے جانے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ بوسنیا ہرزیگووینا کے دارالحکومت سارایو میں بھی عوام کی ایک بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب و جار صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ امریکہ برطانیہ میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینی عوام کے حامیوں نے مظاہرے کر کے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔ دریاسنا جرمنی کے وزیر خارجہ آنالانا ہائبروک نے مقبوضہ فلسطین کے دورے کے موقع پر کہا کہ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے بے گناہ عوام کی مشکلات و پریشانیاں جاری نہیں رہنا چاہیے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرمین کو قبل از وقت رہا کرنے کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس معاملے میں سزا معاف کرنے کا اختیار گجرات حکومت کے اختیار میں نہیں آتا، اس لیے مجرمین کی قبل از وقت رہائی کا فیصلہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے رہائی پانے والے مجرمین کو 2 ہفتے کے اندر خود کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور ان کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے معاملے میں عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرمین کو 15 اگست 2022 کو ریاست گجرات کی حکومت نے جیل سے رہا کر دیا تھا۔ بلقیس بانو اور چند دیگر افراد نے حکومت گجرات کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ مجرمین کا جرم بہت سنگین ہے، لیکن وہ جذبات سے متاثر ہوئے بغیر صرف قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے سماعت مکمل کرنے کے بعد 12 اکتوبر 2023 کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو 8 جنوری کو سنایا گیا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس کیس کی سماعت مہاراشٹرا میں ہوئی تھی، اس لیے یہ فیصلہ مہاراشٹرا حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ میں بھٹو پھانسی ریفرنس کی سماعت سپریم کورٹ میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے بھٹو پھانسی ریفرنس کیس کی سماعت ایک وقفے کے بعد دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس کیس میں آج کی سماعت میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنی بہن آصفہ بھٹو کے ساتھ عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی بھی سنم بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختاور کے وکیلوں کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ اس کیس میں آج کی سماعت کے دوران پاکستان کے ممتاز قانوندانوں اور وکلا نے عدالتی معاونین کی حیثیت سے اپنے نظریات بیان کیے۔ پاکستان کے معروف وکیل مخدوم علی خان کی وضاحت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال اٹھایا کہ بھٹو کی پھانسی کے لیے سپریم کورٹ قصوروار ہے یا اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ عدالت نے آج مختلف عدالتی معاونین کے دلائل سننے کے بعد سماعت فروری کے 3رے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ شام کے مشرقی صوبے العمر آئل فیلڈ میں واقع امریکی فوجی اڈے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق العمر آئل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈوں پر 30 راکٹ برسائے گئے۔ موقع پر موجود ایک ذریعے نے اس سلسلے میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ حملہ شام و عراق کے سرحدی علاقے القائم البوکمال گزرگاہ پر ایک ٹرک پر امریکی حملے کا جواب ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی اڈے پر حملے کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل عراق کے صوبہ الانبار میں واقع عین الاسد امریکی فوجی اڈے کو اتوار کی شام کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں عراق کی اسلامی استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہماری استقامت نے اس سے قبل شام کے حسکہ علاقے میں امریکہ کے قصرک فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ عراقی استقامت کے بیان کے مطابق یہ حملہ بھی غزہ میں سینی حکومت کے جرائم اور علاقے میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی مخالفت میں انجام پایا ہے اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین تقوی صاحب، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
حسین تقوی صاحب، غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں میں ناکامی کے بعد اب حماس اور حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے،
جی،
اور آج بھی حزب اللہ کے کمانڈر کو صہیونی حکومت نے ڈرون حملے میں شہید کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں، یہ کارروائیاں غاصب صہیونی حکومت کی اب غزہ اور فلسطین سے نکل کر لبنان کی سرحدوں میں پہنچ رہی ہیں، اور اس حوالے سے انتباہات بھی عالمی سطح پر دیے جا چکے ہیں، اور حزب اللہ نے کچھ دنوں قبل حماس کے جو ڈپٹی کمانڈر تھے صالح آروری، ان کی شہادت پر سخت انتباہ دیا تھا، اور وہ بھی ایک جو بہت دلیر بہادر مجاہد تھے اور جن کو نہایت ہی بزدلانہ طریقے سے غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں جو ہے وہ نشانہ بنایا، یا بیروت کے، میں اس وقت تھوڑا سا مس کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو بیروت میں، جی ہاں، تو وہ لبنان میں یہ واقعہ پیش آیا، اور جس پر حزب اللہ نے جو ہے وہ شدید رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ غاصب صہیونی حکومت نے اب یہ دیکھا ہے کہ اس علاقے میں حزب اللہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے اندر کہ جیسا کہ ہم نے جس طرح غزہ کو ویران کیا ہے اور فلسطین پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، شاید وہ کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ہم زمینی حقائق کی بنیاد پر اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ابھی تک، یعنی کہ جس وقت میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، غزہ اور فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی شکست ہے اس غاصب صہیونی حکومت کے لیے، اور اس ننگ اور اس آر کو وہ کسی بھی قیمت پر بھی مٹانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی سرا، کوئی نہ کوئی کامیابی اس کے ہاتھ آ جائے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کو جو ہے وہ غزہ میں، فلسطین میں کوئی کامیابی نہ ملی، تو اب اس نے حزب اللہ کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، لبنان میں جو ہے وہ اٹیک کرنے شروع کیے ہیں، اور وہاں پر حماس کے ڈپٹی کمانڈر کو جو ہے وہ شہید کیا، اور تازہ ترین اطلاع جو آئی ہیں وہ یہ کہ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے اپنے ایک کمانڈر کی شہادت کا اعلان کیا ہے، اور فارس خبر رس ایجنسی جو ایران کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے عوامی تحریک حزب اللہ نے آج دوپہر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کا کمانڈر وسام حسن طول جنوبی لبنان میں شہید ہو گیا۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کے کمانڈر وسام حسن طول، جن کو حاج جواد بھی کہا جاتا ہے، کو قدس کے راستے خرابہ سلم کے علاقے میں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ یہ ڈیٹیلز جو تازہ ترین ابھی آئی ہیں، چونکہ بالکل ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی، تو میں نے کہا کہ اس اپنے سامعین کو اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ یہ بیان لبنانی ذرائع کی جانب سے جنوبی لبنان میں ایک کار پر اسرائیلی ڈرون حملے کے بعد جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ لبنانی میڈیا نے بتایا تھا کہ اسرائیلی ڈرون نے خربہ سلم کے علاقے میں ایک کار کو نشانہ بنایا ہے، جس سے کار مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ بہرحال حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں جان بکف ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ حق و صداقت کے راستے پر قدم رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ہر عمل اختیار کیا ہے، اور یہ جو سختیاں ہیں یہ ان کے لیے پھولوں کی بارش ہیں، اور جو مجاہد جان بکف ہوتے ہیں اور مقصد ان کا جو ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ان ہلکے پھلکے جو ہے حملوں سے جو ہے متاثر نہیں ہوتے۔ اور کچھ دنوں قبل بھی حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ یہ کچھ غاصب صہیونی حکومت کر رہی ہے، سخت انتقام جو ہے وہ لیا جائے گا۔ میں یہاں پر اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ ایک امریکی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی فتح جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، اور اس حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کے جائزے کے مطابق جو بائیڈن کی انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ جنگ کا خاتمہ صہیونی حکومت کی قیمت پر منتج ہوگا، یعنی کہ صہیونی حکومت کی نابودی پر منتج ہوگا۔ چونکہ جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے حزب اللہ نے جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ پر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے جو اہداف ہیں فوجی ان کو نشانہ بنائیں۔ لہٰذا حزب اللہ نے بھرپور طریقے سے فلسطین کی کاز، فلسطین کی حمایت میں قدم اٹھایا ہے، اور اب غاصب صہیونی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ حزب اللہ کے کمانڈروں کو نشانہ بنا کر اپنا کوئی ہدف حاصل کر پائیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ خود حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جھڑپیں ہیں اس بابت عالمی سربراہان نے بھی جو ہے وہ خبردار کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ آگ کے شعلوں سے نہ کھیلے، چونکہ حزب اللہ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اگر غاصب صہیونی حکومت نے حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع کی تو اس کا اختتام جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی نابودی پر جو ہے وہ ہوگا۔ اور حزب اللہ لبنان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے باشگاف الفاظ میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر بھی غاصب صہیونی حکومت کو علاقے میں جو ہے نا اس کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب حالات جو ہے وہ ہمیں کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حزب اللہ ہو یا فلسطینی تنظیمیں ہوں، مجاہدین ہوں، ان کے عزم و ارادے جو ہیں وہ بہت ہمیں قوی اور مضبوط نظر آتے ہیں۔ امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کو روکنے کے اہم مقصد کے ساتھ اپنے اعلیٰ مشیروں کو مغربی ایشیا روانہ کر دیا ہے، اور یہی سبب ہے کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں جو بلنکن، وہ جو ہے تقریباً اپنا چوتھا پانچواں دورہ علاقے کا کر رہے ہیں، اور کسی طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کا دائرہ جو ہے وہ وسیع نہ ہو۔ لیکن یہاں پر ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ اگر یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو غاصب صہیونی حکومت جو غزہ اور فلسطین کے بوجھ تلے، جنگ کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اسٹریٹجک جو ذخائر ہیں اسلحے کے، وہ بھی جو ہے وہ تمام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مالی اعتبار سے بھی اس کو شدید ترین بحران کا سامنا ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس آگ سے نہ کھیلے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
جی بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا تمنا یا رسول اللہ، تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین کرام، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں شائستہ درانی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ منی پور، دو صحافیوں کی گرفتاری کی شدید مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ۔ کانگریس نے منی پور کی مقامی زبانوں کے دو اہم اخبارات کے ایڈیٹرز کی گرفتاری کو رائے کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ دہلی میں شدید سردی، پانچویں جماعت تک کے طلبہ کی 12 جنوری تک چھٹی، آن لائن پڑھائی جاری رہے گی۔ جو اسکول کھولے جائیں گے ان کی کلاسز صبح 8 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوں گی اور شام 5 بجے کے بعد نہیں ہوں گی۔ بہار میں سیٹوں کی تقسیم کے لیے کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل کی میٹنگ۔ لوک سبھا الیکشن کے لیے انڈیا اتحاد میں سیٹوں کی تقسیم کے لیے کانگریس نے اتحادی پارٹیوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ انڈیا کی سیٹوں کی تقسیم سے متعلق تیجسوی کی وضاحت، سب کچھ وقت پر ہونے کی امید۔ انڈیا اتحاد میں لوک سبھا کی سیٹوں کی تقسیم میں تاخیر سے حلیف جماعتوں کے بعض لیڈر اب فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بی جے پی تلنگانہ میں کامیابی کے لیے سرگرم، ایڑی چوٹی کا زور۔ جلد ہی وزیر اعظم ریاست کا دورہ کریں گے، آج اور کل پارٹی کے اہم لیڈر ریاست بھر کے کارکنوں سے ملیں گے۔ بی جے پی تلنگانہ میں کامیابی کے لیے سرگرم، ایڑی چوٹی کا زور۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں ہوگی بارش، دھند اور سردی سے نہیں ملے گی راحت۔ مسلمانوں کے مسائل اور احساسات کو مراٹھی ادب کا حصہ بنانا مسلم مراٹھی ادبا اور شعراء کا مقصد ہو۔ ممبئی میں قومی اردو کونسل اردو کتاب میلہ میں شائقین کی جوق در جوق آمد۔ ہندوستان اور مملکت سعودی عرب کے مابین باہمی حج معاہدہ 2024 پر دستخط۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا میں راہل گاندھی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے عمران پرتاپ گڑھی۔ مالدیپ کی خاتون وزیر کو پی ایم مودی کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے پر معطل کر دیا گیا۔ بین ریاستی الو گینگ کے 5 بدمعاش گرفتار، چوری شدہ 8 ٹریکٹر برآمد۔ بنگلہ دیش انتخابات، کئی مراکز پر کم ووٹنگ، جھڑپوں کی اطلاع۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 17 نہتے فلسطینی شہید اور متعدد زخمی، مغربی کنارے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 6 شہری جاں بحق۔ ہندوستان اور وزیر اعظم مودی کے خلاف تبصرے کی سزا، مالدیپ حکومت میں 3 نائب وزراء کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ ہندوستانی فضائیہ نے کر دیا کمال، رات کے اندھیرے میں لینڈ کرایا طیارہ۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں۔ بھٹو کی سزائے موت میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر چیف جسٹس؟ دہشت گرد کبھی بھی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، وزیر اعظم۔ خان صاحب اگر بے گناہ ہیں تو انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے، بلاول۔ کاغذات نامزدگی منظوری کے لیے پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کی اپیلیں مسترد۔ امیدواروں کے بلا جواز کاغذات مسترد کرنے پر آروز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، الیکشن ٹریبیونل۔ کاغذات نامزدگی، ذوالفقار، فہمیدہ مرزا، سروت قادری، اورنگزیب فاروقی کی اپیلیں مسترد۔ لاہور، 9 مئی کے 282 اشتہاریوں کے خلاف ایک بار پھر کریک ڈاؤن کا آغاز۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی وکیل کی درخواست پر کیس سماعت کے لیے مقرر کیا۔ سپریم کورٹ، بلے کے نشان کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ اور اب پاکستان میں شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 76% کاغذات منظور، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات بے بنیاد، سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا الیکشن کمیشن۔ 9 مئی کو عمران کی ملوث ہونے یا نون لیگ کو اقتدار میں لانے کے بارے میں معلومات نہیں، نگراں وزیر اعظم۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن مستعفی، سینٹ قرارداد پر سپریم کورٹ میں رواں ہفتے سماعت کا اعلان، کرم گاڑی پر فائرنگ، سیکیورٹی اہلکار اور خاتون سمیت چار جاں بحق، الیکشن التوا کی سینٹ قرارداد ہمارے موقف کی تائید ہے، فضل الرحمان، الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے تحفظات پر غور کرے، گورنر خیبر پختونخوا، بنگلہ دیش اپوزیشن کے بغیر انتخابات، حسینہ واجد کا پانچویں بار وزیر اعظم بننا یقینی، غزہ ہسپتال بمباری، اسرائیلی حملوں میں 3 سالہ بچی، 2 صحافیوں سمیت 113 شہید، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف عمران کی اپیل پر فیصلہ محفوظ، 10 جنوری کو سنایا جائے گا، دنیا کی با اثر خواتین نے 50 سال عمر کے بعد اپنا مقام بنایا، امریکی جریدہ، 5 جنوری کو استعفی بھجوایا، چیف الیکشن کمشنر نے بیڈ ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا، سیکرٹری الیکشن کمیشن، فلسطینیوں اور غزہ میں جنگ بندی کی حمایت میں مظاہرہ، برطانوی پارلیمنٹ کے راستے بند، نواز شریف صدر بن جائے، مشاہد حسین کا مشورہ، حماس اسرائیل جنگ تنازع پورے خطے میں پھیلنے کا خدشہ، عمران کا مضمون تحریری شکل میں باہر نہیں گیا، جیل حکام، سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخیاں، پشاور جوڈیشل کمپلیکس میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی، شکیب الحسن کامیاب، رکن پارلیمنٹ منتخب، پاکستان اور سعودی عرب میں حج 2024 کا معاہدہ طے پا گیا، پاکستان ریلوے نے پریمیم لانچ ڈائننگ کار متعارف کرا دی، سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کا کیس سماعت کے لیے مقرر، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 209 افغان باشندے وطن واپس چلے گئے، بنگلہ دیش میں عام انتخابات، شیخ حسینہ واجد کی جماعت نے کامیابی حاصل کر لی، پاکستان میں کورونا کے نئے ویریئنٹ کے 4 کیسز سامنے آ گئے، اور آخر میں روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے فلسطین پر اسرائیل کی حاکمیت، کالم نگار ناصر حسنی لکھتے ہیں، اگر دیانتداری سے اسرائیل اور حماس جنگ کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ اسرائیل کی وحشت اور درندگی پاکستان کی بے حسی کا نتیجہ ہے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھر گھر جا کر اسرائیلی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چلائیں، کیونکہ عالم اسلام کے حکمران اپنی نبیڑ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اسرائیل کی شفاقیت کا یہ عالم ہے کہ زندوں کے لیے خوراک نہیں اور شہیدوں کو دفنانے کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں، پوری دنیا میں اسرائیل کی درندگی پر احتجاج کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ درد مند یہودی بھی اس احتجاج میں شامل ہیں، مگر عالم اسلام کے حکمرانوں کو احتجاج کی بھی توفیق نہیں، پاکستانی حکمران طبقے نے تو بے حسی کی انتہا کر دی ہے، وہ اس معاملے میں ہاتھ اٹھانے کے بجائے زبان ہلانے کے بھی روادار دکھائی نہیں دے رہے ہیں، محترم سراج الحق کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو اسرائیلی مظالم پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انہوں نے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حماس کو اسلحہ اور افرادی قوت فراہم نہیں کر سکتے تو پیٹرول کی فراہمی بند کر دیں، وطن عزیز کے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت سے تجارت پاکستان کے حق میں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ تجارت کی جائے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، انگریز اسے سونے کی چڑیا کہتے تھے، اسی لیے اس چڑیا کے پر قینچی کر دیے گئے تھے، یہ کیسی بدنصیبی ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے بھی اس کے پر کاٹ دیے ہیں، آلو پیاز اور ٹماٹر تک بھارت سے منگوائے جاتے ہیں، ہم نے آج تک بھارتی کمپنیوں کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ نہیں کیا، اسرائیلی کمپنیوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کون کرے گا، کبھی کبھی یہ گمان حقیقت کا روپ دھارنے لگتا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے فلسطین میں اسرائیل کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ہے، سو اس کی تسلیمات بجا لانے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کا یہ کہنا بڑی حد تک درست ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی ہی دے دے تو غزہ جنگ بند کرنے پر مجبور ہو جائے گا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بات حماس کے رہنما کے علم میں ہے، پاکستان کے حکمران اس سے لا علم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسرائیل جانتا ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی حصار میں ہے، پاکستان چاہے تو اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتا ہے، مگر اسماعیل ہنیہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کے حکمران امریکہ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے، اسرائیل کو دھمکی کیسے دے سکتے ہیں؟ میاں نواز شریف کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ایٹمی اثاثے کا مالک نہ ہوتا تو بھارت پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو اپنے دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ کرتا ہے، وہ پاکستان کو کشمیر بنا دیتا، مگر میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو ایسا دھمکایا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ بیان زمینی حقائق کے برعکس ہے، کیونکہ میاں نواز شریف نے امریکہ کی دھمکی سے ڈر کر ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ایک رہنما نے امریکہ کی کسی ڈکٹیشن پر کہا تھا کہ بھارت ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے، وہ امریکہ کی کسی ڈکٹیشن پر عمل نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے اس بیان پر کسی رد عمل کا اظہار تو نہیں کیا، مگر نواز شریف سے کہا کہ فوری طور پر دھماکے کرو ورنہ تمہارا دھماکہ کر دیا جائے گا۔ مذکورہ بالا بیان اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ میاں نواز شریف نے کالا باغ ڈیم نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ دوسرے صوبے رضامند نہیں، اگر کالا باغ ڈیم صوبوں کی مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتے تو ایٹمی دھماکے کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر نے ایک میزائل کی مار اسرائیل تک رکھی تو کہا گیا ہمارا دشمن اسرائیل نہیں بھارت ہے۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو۔ محترم سامعین، ابھی آپ آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اس وقت ہماری دوسری مجلس کے آخری پروگرام کا وقت ہو چلا ہے، جس کے بعد اس مجلس کا ٹائم اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو سامعین، اس حصے میں اپنی میزبان شائستہ درانی کو دیجیے اجازت، اور آپ محترم سامعین سماعت فرمائیے فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ 25 برسوں میں قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی فلسطینیوں، خاص طور پر فلسطینی بچوں کے وحشیانہ قتل عام، اور اسی طرح گزشتہ چند دہائیوں میں صہیونی حکومت کے فلسطینیوں کے خلاف ظلم و بربریت پر مبنی اقدامات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامین، غزہ پٹی پر غاصب اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس دوران غزہ کا علاقہ دنیا میں بچوں کی ایک بڑی قتل گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینی بچے امریکی بموں اور جنگی طیاروں کے ذریعے شہید ہو رہے ہیں۔ فلسطین اور خاص طور پر غزہ میں امریکی بموں اور جنگی طیاروں سے داغے گئے میزائلوں سے 23,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ غزہ کے صحت کے شعبے کے حکام کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں افراد بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دب کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کرسمس کی رات صہیونی فوجیوں نے ایک بہت بڑے وحشیانہ حملے میں 300 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید کر دیے۔ بچوں کے حقوق کے عالمی اعلان کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں اور تمام دستخط کرنے والے ممالک سوائے امریکہ کے، جو ابھی تک اس پر دستخط کرنے سے انکاری ہیں، سب نے ذمہ داری قبول کی ہے اور جنگوں میں بچوں کے حقوق اور ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق بچے چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی نسل، جنس، مذہب اور زبان کے ہوں، تنازعات اور جنگوں میں مکمل طور پر محفوظ رہیں اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں پناہ گاہوں میں ان کا خیال رکھا جائے۔ لیکن بچوں کے حقوق کے دفاع کا دعویٰ کرنے والوں کی نظر میں فلسطینی بچے انسان نما جانوروں کی مانند ہیں، جیسا کہ صہیونی حکام اپنے بیانات میں کہتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی فلسطینی مجاہدین کے ساتھ دو بدو جنگ کی توانائی نہیں رکھتی اور وہ بچوں اور خواتین کو قتل کر کے فلسطینی مزاحمت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزہ پر تباہ کن صہیونی حملوں کو 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ نتنیاہو اپنے ابتدائی ترین اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیلی فوج فلسطینی خواتین اور بچوں کو زیادہ شدت کے ساتھ قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور یورپی حکومتیں، جو انسانی حقوق کا دفاع کرتی ہیں، صہیونی جرائم کے خلاف خاموشی اختیار کر کے مالی اور فوجی امداد جاری رکھ کر سلامتی کونسل کے اجلاسوں کو ناکام بنا کر اور جنگ کو روکنے کے لیے قراردادوں کے مسودے کو ویٹو کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کرتی ہیں۔ اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کی لاشوں کو بھی نہیں بخشتے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم مختلف نوعیت کے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر سنجیدگی سے توجہ اور آزادانہ غور و خوض کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 75 سالوں کے دوران جعلی اسرائیلی حکومت نے اپنی نسل پرستانہ پالیسیوں اور بڑے پیمانے پر قتل عام سے نہ صرف فلسطینیوں کو نشانہ بنایا بلکہ کئی دہائیوں سے فلسطینیوں کی لاشوں کو بھی وحشیانہ کاروائیوں سے نہیں بخشا۔
خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ اے مجاہد اٹھ ذرا، ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصا چھڑا، مسجد اقصا چھڑا۔ خون میں رنگین ہوں، کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں, قابض یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے, مجھ سے غافل ہو گئے, قابض یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے, مجھ سے غافل ہو گئے. اے مجاہد اٹھ ذرا, ہاتھ میں تلوار اٹھا, مسجد اقصا چھڑا, مسجد اقصا چھڑا, خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں. جاگ مسلم شیر بن, مرد اور دلیر بن, کافروں پر قہر بن, جاگ مسلم شیر بن, مرد اور دلیر بن, کافروں پر قہر بن. اے مجاہد اٹھ ذرا, ہاتھ میں تلوار اٹھا, مسجد اقصا چھڑا, مسجد اقصا چھڑا, خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں.
سامین, لاشوں کو چرا کر غائب کرنا یا ان کے جسم کے اعضاء کو استعمال میں لانا ایک عام بات بن گئی ہے. دوسرے لفظوں میں, اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے مسلسل قتل عام اور نسل کشی اور انہیں اپنی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی لاشوں کو ضبط کرنا اور ان کے جسم کے اعضاء کو چرانا بھی غزہ کے لوگوں کے ساتھ اسرائیل کے موجودہ طرز عمل میں سے ایک ہے. تحریک فتح کے ترجمان جمال نزال نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے شہدا کے جسموں کے اعضاء کی چوری کے بارے میں مصر کی تحقیقات کے جواب میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ملبے تلے 10,000 فلسطینی لاپتہ ہیں جن کی سرنوشت کے بارے میں اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے. قابض صہیونیوں کے جنگی جرائم کے بارے میں بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں. 29 دسمبر بروز جمعہ مصر کے الیوم الصابع اخبار نے ایک تحقیق شائع کی اور لکھا, صہیونی حکومت فلسطینی شہداء کے جسموں کے اعضاء اور ان کے جسم کی کھال چرا لیتی ہے جو اس نے طویل عرصے سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. رفح میں شہید محمد یوسف النجار ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان الحمس نے انکشاف کیا کہ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینی شہداء کے جسمانی اعضاء چرانے کے لیے منصوبہ بند کاروائیاں کی ہیں. انہوں نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوج نے فلسطینی شہداء کی لاشوں کا ایک ٹرک بھیجا جنہیں اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. لاشوں کے جسم کے اعضاء نیلے تھیلوں میں تھے اور تمام لاشیں اعضاء کے بغیر اور ریت سے بھری ہوئی تھیں. صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینی شہداء کے جسمانی اعضاء کی چوری کے بارے میں پہلی رپورٹ 26 اگست 2009 کو آزاد سویڈش صحافی ڈونلڈ بوسٹروم نے اخبار افٹن بلیڈیٹ میں اس عنوان سے شائع کی تھی کہ وہ ہمارے بیٹوں کے جسم کے اعضاء چوری کرتے ہیں. اپنی رپورٹ میں انہوں نے 1992 کے موسم گرما میں صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر صحت اہود اولمرٹ کی طرف سے عطیہ کیے گئے اعضاء کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے اعضاء کے عطیے کے لیے عوامی رجسٹریشن کے مقصد سے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا تھا. اس درمیان بہت سے نوجوان فلسطینی مرد مغربی کنارے اور غزہ کے دیہاتوں سے لاپتہ ہو گئے اور 5 دن کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے ان کی لاشیں ان کے لواحقین کو واپس کر دیں جن کے جسموں پر گہرے ٹانکے لگے ہوئے تھے. اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے جسم کے اعضاء کی چوری کے بارے میں اقوام متحدہ کے عملے کے دعووں کی تحقیقات کے لیے اس نے فلسطینی خاندانوں کے ساتھ انٹرویوز میں یہ معلوم کیا کہ نوجوانوں کے جسم کے اعضاء کو قتل کرنے سے پہلے ان کے جسموں سے نکال دیا گیا تھا. Thank you. سامین، فلسطینی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیل اربرش نے 18 نومبر کو الجزیرہ عربی چینل کو بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کے الشفا ہسپتال سے 130 لاشیں اور اجتماعی قبر سے 15 لاشیں نکالی۔ یہ لاشیں کافی دنوں تک لاپتہ رہیں اور پھر ان میں سے کچھ کو دریافت کرا لیا گیا۔ تازہ ترین صورتحال میں غزہ حکومت کے میڈیا آفس نے 27 دسمبر کو اعلان کیا کہ قابض اسرائیلی فوج نے 80 شہداء کی مسخ شدہ لاشوں کے ان کے جسم کے اعضاء چرانے کے بعد نام بتائے یا ان مقامات کا نام بتائے بغیر حوالے کر دیا جہاں سے ان شہداء کو چرایا گیا تھا۔ انہوں نے لاشوں میں اہم اعضاء جیسے جگر، گردے اور دل کو غائب پایا اور اس کی رپورٹ کی کہ لاشوں کے اعضاء نکالے گئے ہیں۔ صہیونی حکومت فلسطینیوں کی بہادرانہ مزاحمت کو توڑنے کے لیے کسی جرم سے دریغ نہیں کرتی اور بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا، فلسطینیوں کی لاشوں کی بے حرمتی اور ان کے جسمانی اعضاء کو چرانا، غزہ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا ماضی میں اس حکومت کے جرائم میں شامل رہا ہے۔ غزہ میں 3 ماہ سے وسیع جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی بچوں اور خواتین کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بات پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ اس کا موازنہ جدید تاریخ کی سب سے تباہ کن شہری جنگ سے کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے 30,000 سے زیادہ بم اور ہزاروں ٹن گولہ بارود غزہ پر برسایا ہے اور لاکھوں گولیاں غزہ کے عوام پر چلائی گئی ہیں۔ غزہ پٹی میں موجود نصف سے زیادہ عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہیں اور جو بچی بھی ہیں وہ رہائش کے قابل نہیں ہیں۔ غزہ پٹی میں قدیم گرجا گھروں اور مساجد کو گولہ باری کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے، جن کی تعداد درجنوں میں ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں شاپنگ سینٹرز، لگژری ہوٹلیں، اسکول، یونیورسٹیوں، تھیٹروں کو بھی بمباری سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ایسی گولہ باری جس کی نظیر تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی، بجلی، مواصلات اور صحت کی دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ غزہ پٹی میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور طبی سہولیات کے تقریباً تمام مراکز کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے ناپاک منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کسی بھی قسم کے جرائم سے دریغ نہیں کر رہی ہے اور ہر گزرتا دن فلسطینیوں کے لیے قیامت صغرا بن رہا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے علاقے کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے اور علاج معالجے کے لیے ضروری دواؤں اور آلات کی فراہمی پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی نمائندہ فرانسسکا البانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں، بالخصوص غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس صدی کی بربریت ہے۔ سامین، انسانی ہمدردی کا دعویٰ کرنے والی حکومتوں اور دنیا کے مذہبی اداروں، بالخصوص ویٹیکن چرچ کی خاموشی میں ایسے آزاد منش انسان بھی ہیں جو صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف اس خاموشی اور بے حسی کو چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مقبوضہ کنارے کے تاریخی شہر بیت لحم میں پریسبیٹرین چرچ کے سربراہ پادری منتھر اسحاق نے کرسمس تقریب کے دوران مغربی دنیا کی منافقت اور نسل پرستی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ دنیا کے ایسے علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں تمام اخلاقی حدود پائمال کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا کی منافقت اور نسل پرستی خوفناک ہے۔ اسحاق نے اپنی تقریر کا آغاز یسوع ملبے کے نیچے ہے کے ساتھ کیا اور کہا کہ ہم غمزدہ اور ہمارے دل زخمی ہیں اور ہم کرسمس پر خوشی منانے کے بجائے ماتم کر رہے ہیں۔ فلسطینی پادری نے بتایا کہ غزہ میں 22,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور ان شہداء میں تقریباً 9,000 بے گناہ بچے بھی ہیں جنہیں نہایت بے دردی سے مارا گیا ہے، اور غزہ کے عام بچوں کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غزہ میں 19,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے اور لاکھوں مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ ان جرائم کے خلاف ویٹیکن چرچ کی خاموشی پر شدید تنقید کرتے ہوئے پادری اسحاق نے کہا کہ ہم کلیسا کی جانب سے اس مجرمانہ خاموشی پر حیران ہیں۔ یہی موقع تھا کہ ویٹیکن کو غزہ میں غاصب اسرائیل کے خلاف سخت موقف لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوستوں پر یہ بات واضح رہے کہ اس مجرمانہ خاموشی سے ویٹیکن کی غیر جانبداری پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی اور قبضے کے خاتمے کے بغیر امن کی اپیل کرنا صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ غزہ کے حوالے سے فقط اظہار ہمدردی لفاظی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فلسطینی پادری نے مزید کہا کہ غزہ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں میرا پیغام یہ ہے کہ آج غزہ نے دنیا کے حقیقی چہرے سے نقاب اتار دی ہے۔ آج انسانی حقوق کے علمبرداروں کا حقیقی چہرہ عالمی رائے عامہ کے سامنے عیاں ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کو ایک ویرانی میں تبدیل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ کیا ہمیں اس خاموشی پر حیران نہیں ہونا چاہیے؟ غزہ کے ہولناک واقعات پر اگر آپ کا جسم نہیں کانپتا تو آپ کی انسانیت میں کچھ خرابی ہے۔ اسحاق نے اپنی جذباتی تقریر کے آخر میں کہا کہ فلسطینیوں کو جو زبردست دھچکا پہنچا ہے اس کے باوجود ہم پر امید ہیں۔ ہم اٹھیں گے، ہم اس تباہی سے دوبارہ اٹھیں گے، جیسا کہ ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کے طور پر کیا ہے۔ وہاں موجود عیسائی رہنماؤں کے وفد نے کہا کہ خدا نے آپ کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج پیدا ہوتے تو وہ غزہ کے ملبے کے نیچے پیدا ہوتے۔ انہوں نے اسکارف والی ایک بچی گڑیا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور زندگی کی یہ رمق ہمیشہ فلسطین میں موجود رہے گی۔ یاد رہے کہ بیت لحم میں غزہ میں جاری مظالم کی وجہ سے عوامی کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ سامین، سال 2023 گزشتہ اتوار کو ختم ہوا اور دنیا نئے سال 2024 میں داخل ہو گئی، لیکن غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے منگل کی رات اس حکومت نے بیروت میں حماس کے نائب صدر صالح العاروری کو حماس کے 6 دیگر کمانڈروں اور ارکان کے ساتھ شہید کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ غزہ کے عوام کا قتل عام بدستور جاری رہا اور شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ قتل ایسے حالات میں کیا گیا ہے کہ اس قتل سے ایک ہفتے قبل صہیونی حکومت نے شام میں ایران کے فوجی مشیر سید رضی موسوی کو دمشق کے مضافات میں شہید کر دیا تھا۔ صالح العاروری کا قتل طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ جنگ میں ان کے اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے کیا گیا۔ اپنی شہادت سے قبل العاروری نے پریس ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 7 اکتوبر کی کارروائی قابض اسرائیلی حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھی۔ اس قسم کی ٹارگٹ کلنگ سب سے بڑھ کر صہیونیوں کی جانب سے غزہ جنگ کے فوجی مقاصد کے حصول میں ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ غزہ کی جنگ میں اس حکومت کے 2 اہم فوجی مقاصد رہے ہیں، صہیونی قیدیوں کی رہائی اور حماس کی تباہی و نابودی۔ تین ماہ کی شدید فضائی بمباری اور زمینی جنگ کے باوجود صہیونی حکومت ان دونوں مقاصد میں سے اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور نیتنیاہو کی کابینہ مقبوضہ علاقوں کے اندر دباؤ اور صہیونی حکومت کی رائے عامہ کی شدید تنقید کی زد میں ہے۔ اس لیے صہیونی حکومت اور خود نیتنیاہو اس جنگ کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن میں بری طرح ناکام ہونے والی صہیونی حکومت نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے غزہ کے خلاف ایک وسیع جنگ کا آغاز کیا، لیکن اپنے بیان کردہ اہداف کے حصول میں ناکامی نے تل ابیب کی فوج اور انٹیلیجنس کے دعووں کی قلعی کھول دی اور غاصب صہیونی حکومت کا بھرم خاک میں مل کر رہ گیا۔ دوسری جانب نیتنیاہو مقبوضہ علاقوں کے اندر شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ نیتنیاہو کے پاس غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اور صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ بھی مذاکرات کے ذریعے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شام میں ایرانی مشیر جنرل سید رضی موسوی اور لبنان میں صالح العاروری کا قتل اور کرمان دہشت گردانہ کارروائی میں صہیونی حکومت کے ملوث ہونے کے شواہد غزہ کے خلاف جنگ میں شکست کی ذلت کو کم کرنے اور مقبوضہ علاقوں کے اندر احتجاج کو دبانے کی ایک کوشش ہو سکتے ہیں۔ سامین، صہیونی حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے دوران جو دو دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئی وہ شام اور لبنان میں تھی۔ جنرل سید رضی موسوی کو دمشق میں شہید کیا گیا اور صالح العاروری کو بھی لبنان میں شہید کیا گیا۔ صہیونی حکومت کے یہ دونوں جرائم ان ممالک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جرائم ظاہر کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت غزہ کے ساتھ محاذ جنگ کو وسعت دینے اور اپنے مغربی اتحادیوں بالخصوص امریکہ کو اس جنگ میں براہ راست شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگرچہ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ واشنگٹن متعدد شواہد کی بنیاد پر غزہ کے خلاف جنگ میں براہ راست حصہ لے رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں واشنگٹن نے غزہ جنگ روکنے کی قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج جو ظلم و ستم غزہ میں روا رکھا جا رہا ہے وہ امریکہ ہی کی آشیرواد کا نتیجہ ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سے غزہ کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے اسی وقت سے مقبوضہ علاقوں کے اندر نیتنیاہو کی حکومت پر شدید عوامی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ دنوں کے دوران مقبوضہ علاقوں میں نیتنیاہو کی کابینہ کے خلاف مظاہروں میں شدت دیکھی گئی ہے۔ غزہ کے خلاف جنگ کے خاتمے اور قیدیوں کی رہائی میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ نیتنیاہو کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے کے لیے دسیوں ہزار اسرائیلی تل ابیب میں جمع ہوئے۔ اخبار یدیوت اہرانوت نے اپنی ایک رپورٹ میں دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے نیتنیاہو کی جگہ کسی اور شخص کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھائے جانے کی خبر دی ہے۔
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بیداد، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد، سن لے کہ نہیں ہوتی تعمیر ستم آباد، ہم محل فلسطین ہیں اپنی ہے یہی فریاد۔ الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا، ہم محل فلسطین ہیں یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے، قدس ہمارا ہے, اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے. ہم وہ سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار, القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا.
سامین, عالمی عدالت انصاف میں سیون حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت ایک اور قابل ذکر مسئلہ ہے. بین الاقوامی عدالت انصاف میں اپنی شکایت کے دوران جنوبی افریقہ نے ہیگ میں قائم عدالت سے کہا کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے عارضی حکم جاری کرے. سیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے اقدامات نسل کشی پر مبنی ہیں اور یہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے مقصد سے کیے گئے ہیں. اپنی 84 صفحات پر مشتمل شکایت میں جنوبی افریقہ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی 1948 کے انسانی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کی خلاف ورزی ہے. جنوبی افریقہ کی شکایت پر غور کرنے کے لیے اسرائیلی حکام اگلے ہفتے دی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں ہونے والی سماعت میں پیش ہوں. اس سلسلے میں سیونی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے ایک سوئس ویب سائٹ نے جمعے کی شام خبر دی ہے کہ اس حکومت کی وزارت خارجہ نے اپنے سفارت خانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں سفارتکاروں اور سیاستدانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ جنوبی افریقہ کی شکایت کی مخالفت کریں. مذکورہ معاملات کے علاوہ نیتنیاہو کی کابینہ میں بھی تناؤ بڑھ گیا ہے. اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سیونی حکومت نے 7 اکتوبر کے تحریک حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک سروس ویب سائٹ کی رپورٹر جو اسرائیلی اور امریکی ذرائع کے قریب ہیں نے اطلاع دی ہے کہ سیونی حکومت کی سیکورٹی کابینہ کے اجلاس میں موجود ارکان کے درمیان شدید اختلافات کا مشاہدہ کیا گیا ہے. طوفان الاقصی آپریشن کے دن اسرائیل کی ناکامی کی وجہ سے سیونی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف ہرتزی ہالوی کی جانب سے اسرائیل کے سابق وزیر جنگ شاول موفاس کی فوجی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کے طور پر تقرری کی وجہ سے نیتنیاہو کی کابینہ کے بعض وزراء نے اس اقدام پر شدید احتجاج کیا ہے. وزیر برائے نقل و حمل میری ریگو, داخلی سیکورٹی کے وزیر اتمار بن گویر, کینسٹ اور کابینہ کے کوآرڈینیشن کے وزیر دودی ایم سالیم اور وزیر خزانہ بتسلائل اسمو تریش نے ہالوئی پر سیاسی امور میں مداخلت کا الزام لگایا اور جنگ غزہ کے دوران مفاز کے انتخاب کو کابینہ کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا. اس اعتراض پر وزیر جنگ یوو گیلنٹ اور سیکورٹی کابینہ کے ایک رکن بینی گانٹس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا, جنہوں نے ہالوئی کا دفاع کرنے کی کوشش کی. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کارروائی کا مطلب طوفان الاقصی آپریشن کے دن اسرائیل کی شکست کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی تشکیل نہیں ہے, بلکہ صرف 7 اکتوبر کو اسرائیلی فوج کی فوجی کارکردگی کے پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے. سیکیورٹی کابینہ کے ارکان کے درمیان اختلافات بڑھنے اور اجلاس میں موجود ارکان کی جانب سے زیادہ شور شرابے کی وجہ سے نیتنیاہو نے ارکان کے درمیان جسمانی تصادم کی نوبت آنے سے پہلے ہی سیونی حکومت کی سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا. سامین, ایک امریکی خبرساں ادارے نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے سے ابھی بہت دور ہے. ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل ابھی تک حماس کو ختم کرنے اور غزہ میں اپنے 129 قیدیوں کو آزاد کرانے کے اپنے اہداف حاصل کرنے سے بہت دور ہے. اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر جنگ یوو گیلنٹ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں حماس کے کئی ہزار مجاہدین ابھی بھی موجود ہیں جبکہ تمام محلوں کو زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق غزہ کے وسط اور غزہ پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، تاہم اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہاں حماس کا فوجی ڈھانچہ بڑی حد تک برقرار ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی وزارت جنگ کے حوالے سے بتایا کہ اس وزارت کا اندازہ ہے کہ غزہ جنگ کے نتیجے میں 12,000 سے زائد اسرائیلی فوجی معذوری کا شکار ہو کر بیکار ہو چکے ہیں۔ ان ذرائع نے بیان کیا کہ وزارت جنگ کا اندازہ ہے کہ فوج میں معذور فوجیوں کی تعداد میں 20% سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے صہیونی وزارت جنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ میں کم از کم 12,000 زخمی اور معذور فوجی اسرائیلی فوج کے ادارے پر بوجھ بن سکتے ہیں اور اب ان کی معذوری کے اخراجات بھی پورے کیے جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام سے متعلق ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
درد میں لپٹا ہے اور غمگین ہے، درد میں لپٹا ہے اور غمگین ہے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین ہے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین ہے، درد میں لپٹا ہے اور غمگین ہے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین ہے، ظلم پر ظلم ہے راحت بھیج دے، ظلم پر ظلم ہے راحت بھیج دے، سر بلندی کی کچھ صورت بھیج دے، سر بلندی کی کچھ صورت بھیج دے، قبل اول بھی پھر آج خطرے میں ہے، قبل اول بھی پھر آج خطرے میں ہے، وہ ابابیل کی رحمت بھیج دے، وہ ابابیل کی رحمت بھیج دے، ایک دفعہ سامنے پھر شیاطین گئے، ایک دفعہ سامنے پھر شیاطین گئے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے، درد میں لپٹا ہے اور غمگین گئے، اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے، کہ تجھ پہ ہی بس یقین، تجھ سے ہی بس دعا، کہ تجھ پہ ہی بس یقین، تجھ سے ہی بس دعا، نہ توا ہم گے کوئی نہ تیرے سوا، نہ توا ہم گے کوئی نہ تیرے سوا، ساری دنیا بنی بس تماشائی ہے, ساری دنیا بنی بس تماشائی ہے, سچ غلط کا کبھی فیصلہ نہ ہوا, سچ غلط کا کبھی فیصلہ نہ ہوا, میرے خون سے زمین پھر یہ رنگین گئے, میرے خون سے زمین پھر یہ رنگین گئے, اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے, درد میں لپٹا ہے اور غمگین گئے, درد میں لپٹا ہے اور غمگین گئے, اے خدا رو رہا پھر فلسطین گئے, اے خدا رو رہا پھر فلسطین.